ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، اب محسنین کو احسان کا حکم مل رہا ہے، ایک طرف اللہ پر ایمان اور دوسری طرف حقوق العباد کی ادائیگی میں والدین کے حق کی ادائیگی. اب دیکھیں نا، پہلے قرآن پاک کی اتھینٹیسٹی کی بات ہے، تورات کی تصدیق کی بات ہے، پھر اس کے بعد محسنین کا ذکر ہے کہ یہ کتاب خوشخبری دے رہی ہے محسنین کو. کون ہے محسنین؟ جو ایمان لا کر استقامت اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی جزا جنت کی شکل میں ہے. اور اس احسان کا عملی نمونہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں ہے، اس لیے دوبارہ اس کو ذکر کر دیا گیا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے تاکید کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور والدین میں سے بھی خصوصاً ماں کے ساتھ. کیوں؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اٹھائے رکھا اس کو اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ. وَوَدَعَتْهُ كُرْهًا، اور جنم دیا اس کو تکلیف کے ساتھ. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینوں میں مکمل ہوا. اب یہ جو لفظ ہے کرہا، کرہ تکلیف کے لیے بھی آتا ہے، ناگواری کے لیے بھی، ناپسندیدہ چیز کے لیے بھی، یعنی جسے انسان بہت ناپسندیدگی اور ناگواری کے ساتھ کرتا ہے، مشقت کے ساتھ کرتا ہے. تو ماں کی مشقتوں کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے جو وہ بچے کے حمل اور پیدائش میں اٹھاتی ہے. اور پھر صرف حمل اور پیدائش ہی میں نہیں، پیدائش کے بعد بھی دودھ پلانے کا عرصہ بھی ایک تکلیف کا عرصہ ہوتا ہے ماں کے لیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ایک اور روایت میں آتا ہے، کس کا حق خدمت مجھ پر زیادہ ہے، یعنی مجھے کس کی خدمت سب سے زیادہ کرنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں. اس نے پھر یہی پوچھا، آپ نے یہی جواب دیا. تیسری مرتبہ پھر اس نے پوچھا تو تیسری مرتبہ آپ نے پھر وہی جواب دیا. اس کے بعد جب انہوں نے پوچھا یعنی چوتھی بار، تو آپ نے فرمایا، پھر تمہارا باپ. حدیث کے الفاظ ہے، سل امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک فادناک. ماں اور باپ اور ادناک فادناک کا مطلب کیا ہے؟ پھر اس سے جو قریب ہو، جو اس سے قریب ہو، یعنی ترتیب رکھو اور کسی رشتے کو بائی پاس نہ کرو. جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ دو، کیونکہ بائی پاس کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تعلقات خراب ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم کسی ایک رشتے کی طرف سے زیادہ ملنے والی توجہ کی بنا پر ادھر لڑک جاتے ہیں، اور جس کا حق اللہ نے ہم کو بتایا اس کو بھول جاتے ہیں. اس میں بعض خاندانوں میں کیا ہوتا ہے کہ مائیں یکے بعد دیگرے بچوں کی پیدائش میں مشغول ہوتی ہیں، اتنے میں کوئی اور رشتے دار مثلاً نند یا بھاوج یا کوئی اور بچوں کو دیکھتی. بعض اوقات ماں بچے کی پیدائش میں بیمار ہو جاتی، بچے کو بہت زیادہ دیکھ نہیں سکتی، تو دوسرے لوگ بچوں کو اپنے سے مانوس کر لیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ اگر بچپن میں کسی نے بھی آپ کی خدمت کی ہے تو آپ اس کا حق ادا کریں، لیکن اس بنا پر ماں کو اس کے حق سے محروم رکھنا، یا باپ کسی وجہ سے ماں کے ساتھ نہیں رہ سکا. بعض اوقات ہوتا ہے نا، پیرنٹ میں سپریشن ہو جاتی یا طلاق ہو جاتی، ایک کا سائڈ لیتے لیتے دوسرے کو محروم کر دینا حق سے، یہ درست نہیں. کیونکہ ماں 9 مہینے جو بچے کو پیٹ میں رکھتی، وہ تکلیف اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں شیئر کرتا. مثلاً آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو 1 کلو وزن دن رات اٹھانا پڑے، دن رات اٹھانا پڑے اپنے ساتھ، مثلاً یہ بچتا ہی ہے اسکول کا، 24 گھنٹے آپ کی گردن پہ لگا رہے، تو خصوصی طور پر آخری مہینوں میں جب ایک خاتون گوچل ہوتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے واش روم جاتے بازار جاتے کہیں جاتے مسلسل بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتی، مسلسل. یہ جو تکلیف ہے بوجھ اٹھانے کی، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا. پھر اسی طرح جنم دینے کی جو تکلیف ہے، उसको भी कोई दूसरा एक्सपीरियंस नहीं करता। औरत की जान तो बनी होती है। विलादत का मसला जिंदगी की बनिस्बत मौत से करीब तर होता है। हमल को आप देखें कि औरत का पूरा सिस्टम, पूरी बॉडी, पूरी नेचर, नफ्सियात, मिजाज, हर चीज में तब्दीली आती है। कोई चीज उसकी मुतासर हुए बगैर नहीं रहती, बाल बाल मुतासर होता है उसका। हमने देखा होगा ना, बच्चे जो जो दूध पीने लगते हैं तो माँ के सारे सारे बाल गिर जाते हैं। ये लगता है कि उसे बच्चे की विलादत के बाद खुद भी एक नए जन्म में आ रही होती है, फिर से सब कुछ रिकवर करती है। ये मरहले आसान मरहले नहीं, इसमें कोई दूसरा शरीक नहीं, ना दादी शरीक है, ना नानी शरीक है, ना चच्ची, ना पुप्पी, ना खाला, ना मासी, ना बाप, ना भाई, कोई शरीक नहीं। इसलिए अल्लाह ताला ने खुद माँ का ये हक रखा है। माँ कुछ भी करे, अच्छा करे या बुरा करे, माँ ने बाप के साथ कुछ किया हो वो उनका आपस का मामला है, हमें उससे कुछ नहीं। अगर उनके आपस में नहीं बने तो वो एक दूसरे के जिम्मेदार हैं, लेकिन उस झगड़े में हमें नहीं पड़ना। हमें दोनों को उनका हक देना है, उनकी रिस्पेक्ट देनी है, उनका उनको मकाम देना है। बाद वक्त ऐसी पॉलिटिक्स घरों में चल पड़ती है ना कि आपस में दोनों लड़ रहे हैं, बच्चों में जहन भर रहे हैं, वो अपनी तरफ खींच रहे, वो अपनी तरफ, और बच्चे बेचारे बीच में खड़े, कब उसको इरेस करें या उसको करें, किसके साथ जाए, बहुत तकलीफ दे मरले होते हैं ना। ऐसे में आप अल्लाह के हुक्म को देखिए, वो क्या कहता है। जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया, इन तकलीफों का इतनी डिटेल से जिक्र कर दिया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन दफा ये कह के हुक्म दिया, और तीन दफा आप देखिए ना, खासतौर पर तीन दफा क्यों, अगर आए तो इसको हदीस को सामने रख के देखे, हमलत हो उम्मुहु कुरहन, एक दर्जा हो गया, वदात हो कुरहन, दो दर्जे हो गए, और फिर सिसालहु, दूध पिलाना और उसको छुड़ाना, तीसरा मरहला हो गया। इसलिए तीन दफा फरमाया, अपनी माँ का ख्याल रखो, अपनी माँ की खिदमत सबसे ज्यादा करो, अपनी माँ की करो, क्योंकि ये तीन चीजें जो है, दूध भी अमूमन और कोई नहीं पिलाता, माँ ही पिलाती, जन्म तो खैर कोई और नहीं दे सकता, इसी तरह हमल भी कोई और नहीं उठाता। और फिर चौथे नंबर पे बाप की बारी आती है, कि जब आप दुनिया में आ चुके होते हैं तो फिर बाप खर्च करने लगता है ना इस तरह से, फिर आप उसकी मेहनत से मुस्तफीद होते हैं। इससे पहले तो माँ जो नॉर्मल गिजा खा रही होती है, वही बच्चे को भी जा रही होती है, और अपने खून से परवरिश करती, यानी किसी को अपना खून पिलाना, अपने खून, अपने जिस्म और अपनी दात से पालना, इससे बड़ी सेक्रीफाइस और कुर्बानी और सदका कोई नहीं। लोग बहुत कुछ दे सकते हैं आपको, लेकिन जो आपकी माँ ने आपको दिया वो किसी ने नहीं दिया, आपका वजूद उसका मरहूम मिन्नत था। इसलिए उसको अजियत नहीं देनी, उसकी दुआ लेकर उसे खुश करके फिर आगे बढ़ना है। अच्छा, यहाँ से कई एक फिक्री अहकाम भी निकलते हैं, उनकी तफसीलात में सिर्फ जाने का वक्त नहीं, लेकिन बहरहाल ये जो 30 महीने की बात है कि हमल और दूध छुड़ाने में 30 महीने लगे, कुरान पाक की एक और आयत से पता चलता है कि दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है, यानी 24 महीने। तो कम से कम हमल जो है वो 6 महीने का माना जा सकता है, इससे एक बच्चे की जायज या नाजायज विलादत का पता चल सकता है, ठीक है। यानी अगर शादी के 6 महीने बाद को बच्चा पैदा हो जाता है तो उसी शोहर का समझा जाएगा जिससे शादी, और अगर उससे कम में पैदा हो जाता है और बच्चे की वैसे देखने में साइज जो है वो 6 महीने से ज्यादा का हमल है, तो उसके नसब का जो झगड़ा है या मामला है उसको भी देखा जाए। ये सब कानूनी मसाइल है जो आपसे बराह रास्त मुतालिक नहीं है। हत्ता इदा बलगा अशुद्दहु व बलगा अरबईना सनतन, यहाँ तक के जब वो अपनी पूरी ताकत को पहुंचा, अशुद्ध कमाल कुदरत, जवानी का जमाना, 18 से 40 साल के बीच का अरसा, अशुद्ध व बलग अरबईना सना, और हद क्या है मुकम्मल बलोग की, 40 साल, यानी 40 साल का हो गया, हाला तो उस वक्त कहने लगा, रब औज़ैनी अन अशकुर निअमतका अल्लती अनअमता अलैया, ऐ मेरे रब मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझे व अला वालिदैया और मेरे वालिदैन को अता की। यानी 40 साल की उम्र को पहुँच कर इंसान वालिदैन का सही मानों में कदरदान होने लगता है। क्यों? इसलिए कि अमूमन उस दौर में वो खुद वालिदैन के मकाम को पहुँच चुका होता है। قال رب اوزعني، اور ویسے بھی 40 سال کی عمر کو پہنچ کر انسان میچور ہو جاتا ہے، اس کی سوچ کا انداز بدل جاتا ہے، وہ اب پیچھے کی طرف دیکھنے کی بجائے آگے دیکھنے لگتا ہے، پھر خصوصی طور پر اپنی اولاد کی طور طریقوں اور اپنی اس دنیا سے جانے کے بعد اس کی اولاد سے کیا گزرے گی اور اس کی اولاد کو کیسا ہونا چاہیے اور اطاعت گزار ہونا چاہیے، ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے، اور پھر اس کو اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں۔ قال رب اوزعنی، کہتا اے میرے رب مجھے توفیق دے۔ اوزعنی ایزا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پہ جمع دینا، الہام کرنا، یا اللہ مجھے الہام کر، یعنی مجھے توفیق دے، مجھے جمع دے، میری قسمت میں کر دے۔ کیا بات؟ ان اشکر نعمتک، کہ میں تیری نعمتوں کا شکر گزار بن جاؤں۔ جو شخص 40 سال کی عمر کو پہنچ کر ایسی گفتگو شروع کر دے تو یہ گفتگو اس کی عقل کی پختگی کی دلیل ہے کہ وہ اب اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کا بھی، اور اس کی توفیق مانگ رہا ہے۔ ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی، کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو دی۔ یعنی شکر کی انتہا ہے نا کہ صرف اپنے کو ملنے والی نعمتیں ہی نہیں، والدین کو ملنے والی نعمتوں کا بھی شکر ادا کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر جو احسانات والدین نے کیے وہ ان نعمتوں کی وجہ سے تھی جو اللہ تعالیٰ نے والدین پر کی تھی۔ مثلاً اگر ہمیں علم ملا تو یہ اس وجہ سے نا کہ اللہ نے ہمارے والدین کے دل میں ڈالا تو انہوں نے ہمیں پڑھنے لکھنے کو لگایا، تو وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے والدین پہ کی تھی اس کا اثر صرف ان تک نہیں رہا نا، وہ نعمتیں اولاد کو ٹرانسفر ہوئی ہیں یا اولاد کو پالنے کے لیے کام آئی ہیں۔ یعنی مثلا آپ اپنے آپ کو دیکھیں، جس بھی مقام پر آپ ہیں تو اس میں بہت بڑا ہاتھ کس کا ہوگا؟ والدین کا، ان کی قربانیاں، ان کی دعائیں، ان کی کوششیں، ان کی محنتیں۔ اچھا اب انہوں نے قربانی کیسے کر لی آپ کے لیے، کوشش کیسے کر لی، انہوں نے آپ سے محبت کیوں کی، آپ کے لیے اچھا کیوں چاہا، آپ کے لیے اپنا مال خرچ کیوں کیا، آپ کے لیے فکریں کیوں کی؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالی۔ ماں کے دل میں جو ممتا ڈالی وہ کس نے ڈالی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ باپ کے دل میں شفقت ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ تبھی تو انہوں نے اپنا مال اور اپنا وقت اور جوانی آپ پہ لگائی۔ اسی طرح جتنی زیادہ نعمتیں آپ کو اپنے والدین کی طرف سے ملی ہوں اس کی بھی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا احسان ہے کہ اس نے آپ کے والدین کو اتنا کچھ دیا تھا جو انہوں نے آپ پہ خرچ کیا۔ تو یہ ہے اصل شکر، کہ انسان صرف خود کو ملنے والی نہیں، ماں باپ کو ملنے والی نعمتوں کو بھی یاد کرے کہ اللہ تیرا یہ احسان ہے کہ تو نے مجھے ایسے والدین دیے جن کو تو نے ایسی ایسی نعمتیں دی۔ آپ سوچیے کہ اگر ہم خدا نخواستہ کسی چور یا برے قسم کے والدین کے گھر میں ہوتے اور وہ ہم کو بھی چور بنا دیتے۔ کیونکہ والدین کا اثر تو ہوتا ہے نا، آپ یا ماحول کا اثر ہوتا ہے، کئی لوگ اپنے بچوں کو جبرن بھکاری بنا دیتے ہیں کہ نہیں بناتے نا بھکاری۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے ماں باپ ایسے ان پڑھ جاہل ہوتے کہ وہ ہمیں پڑھنے لکھنے کی بجائے بھیک مانگنے کے لیے سڑکوں پہ نکال دیتے تو کیا کرتے ہم؟ اگر انہوں نے ہمیں ایک اچھا فیوچر دیا اپنی کوشش، اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق جو بھی ان سے بن پڑا، یہ بھی دراصل اس وجہ سے کہ ان پہ اللہ کا احسان تھا اور وہ احسان ہم تک آیا۔ اس لیے بہت ہی خوبصورت دعا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی۔ دوسری بات یا دوسرا حصہ، جب انسان اپنے لیے اچھا مانگتا ہے تو والدین کے لیے بھی ساتھ اچھا مانگتا ہے، جب اپنی طرف سے شکر ادا کرتا ہے تو پھر اپنے والدین کی طرف سے بھی شکر گزار بن رہا ہے۔ یہ انڈائریکٹلی صرف خود کو ملنے والی نعمتوں کا ہی شکریہ نہیں بلکہ ماں باپ کو ملنے والی نعمتوں پر بھی شکر گزاری ہے۔ تو گویا ان کی طرف سے ہم ایک نیک کام ان کے لیے بھی کر رہے ہیں نا، ایسی دعا مانگ کے۔ اور اس شکر گزاری کے بعد وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، ایسا اچھا نیک کام کروں کہ تو راضی ہو جائے اس سے، مجھے ایسی نیکی کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ شکر گزار بندے کے دل میں کیا دعا ہو سکتی ہے؟ شکر ہمارے دین کی بنیاد کیوں ہے؟ اس لیے کہ شکر آتا ہے تو اللہ کی اطاعت آتی، تبھی عبادت کو دل چاہتا ہے۔ ناشکراپن اسی لیے منع ہے یا اسی لیے ناپسندیدہ ہے کہ انسان پھر کبھی بھی خشوع سے دل لگا کے اللہ کی عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ سے شکوے رہے وہ کیسے خوشی سے دل لگا کے اس کی عبادت کر سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ یہ تو کہتے ہیں ہمیں ملا کیا ہے جو ہم نماز پڑھیں، ہمیں کیا ملا ہے جو ہم صدقہ خراب کریں. شکوہ کرنے والے پھر عبادت بھی نہیں کر سکتے، اطاعت بھی نہیں کر سکتے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، یہ بھی انتہائی شکر گزاری میں ڈوبے ہوئے الفاظ ہیں کہ اللہ مجھے ایسے نیک کام کی توفیق دے کہ جو نیک ہونے کے ساتھ ساتھ تجھے بہت پسند آئے. کیونکہ نیک کام بھی تو بہت سارے ہیں، ہو سکتا ہے ہم ایک طرح کے نیک کام میں رہے ہوئے ہوں اور کوئی ایسا اور نیک کام ہو اور ایسا اچھا کام ہو جو ہمیں اللہ کی نظروں میں اور زیادہ محبوب کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ہو جو اس وقت ہم کر رہے ہوں اور ہمارا ادھر دھیان ہی نہ جاتا ہو. اس لیے صرف نیک کاموں کی توفیق نہیں بلکہ نیک کام وہ جو تجھے راضی کر دے، جس سے تو خوش ہو جائے. تو نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا، اے میرے رب مجھے کسی ایسے کام کی توفیق دے جس سے میں بھی تجھے خوش کر سکوں. یہ ہے نا اصل شکر. شکر کا مفہوم پھر صرف یہ نہیں کہ زبان سے کہیں شکریہ، نہیں، ایسا اچھا کام کریں کہ جس سے واقعی شکر ادا ہو جائے. اور ایسے موقع پر وہ اصلح لی فی ذریتی، اپنی اولاد بھی یاد آتی ہے. جب ماں باپ کا ذکر آتا ہے تو ساتھ اولاد بھی یاد آتی ہے. میری اولاد میں بھی اصلاح کر دے، میرے بچوں کو بھی نیک رستے پہ چلا. کیونکہ عموماً والدین اپنے بچوں کے لیے کیا پسند کرتے ہیں، بچوں کے فیوچر کے لیے بھی آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ جیسی زندگی ہم نے گزاری ہے اس سے اچھی زندگی بچوں کو ملے، جو کام ہم نہیں کر سکے وہ ہمارے بچے کر سکے. تو وہ اصلح لی فی ذریتی، اور اس اصلح میں دینی دنیاوی ہر طرح کی بھلائی اور صلاح اور فلاح ہے. وہ اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک، بے شک میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں. وہ انی من المسلمین، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، فرما برداروں میں سے ہوں. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں. نتقبل عنہم، ہم قبول کر لیں گے ان سے. احسن ما عملوا، بہترین وہ کام جو انہوں نے کیے، ان کے اچھے اچھے کام ہم، بہترین اعمال ہم قبول کر لیتے ہیں. یعنی شکر گزار بندوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتے. ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ہم ان کی برائیوں سے، کوتاہیوں سے، غلطیوں سے تجاوز کر جاتے ہیں، درگزر کر جاتے ہیں. فی اصحاب الجنہ، جنت والوں میں شامل کر دیتے ہیں. یہ بالکل ایسے نا جیسے کوئی بہت وفادار ملازم ہو تو کبھی اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، جس سے اتنی خیر پہنچی مجھے، اگر کوئی ایک آدھ غلطی ہو گئی اس سے تو کیا ہوا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی نیکیاں قبول کر کے ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیں گے. وہ الصدق، سچا وعدہ ہے. النبی کانوا یوعدون، وہ جو وعدہ کیے جاتے ہیں. یہ اس شیطانی وسوسے کا علاج ہے جو عموماً اچھا کام کرتے ہوئے آتا ہے. کیا کہ پتہ نہیں ہم نے جو کیا وہ قبول بھی ہوا کہ نہیں، آتا کبھی آپ کو یہ خیال؟ بہت زیادہ آتا ہے نا. اچھا، اس سے بعض اوقات تو انسان اور زیادہ پھر اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بعض اوقات شیطان اس لیے وسوسہ ڈالتا ہے، اتنا کیوں تھا کرے ہو، قبول تو پتہ نہیں ہونا یا نہیں، پتہ نہیں جنت میں جانا ہے کہ نہیں، تو پھر سو سو کام کرو، تھوڑا تھوڑا کرو، پورا پورا کرو، جو ہو سکتا کرو، بہت زیادہ بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں. پتہ نہیں قبول ہونا بھی ہے کہ نہیں، اتنی پابندی اپنے اوپر لگاؤ، اتنی تکلیفیں اٹھاؤ، صبر کرو، اور پتہ نہیں آخرت میں کیا نتیجہ نکلنا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، جو شکر گزار ہوں گے، اپنے والدین کا احسان ماننے والے ہوں گے، ان کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں گے، اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرنے والے ہوں گے، توبہ کرنے والے ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، ایسے لوگوں کے اچھے اچھے کام، یہ محسنین کے کام ہے نا، پیچھے محسن کی بات ہوئی تھی. احسن عمل، ان کے اچھے اچھے کام ہم قبول کر لیں گے، احسن عمل ہم قبول کر لیں گے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو یہی احسن عمل جو ہے وہ ہم قبول کر لیں گے، ان کی برائیوں سے درگزر کر لیں گے. اور یہ ہماری بات سے ایسی بات نہیں، وعدہ صرف سچا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے، جس کی خلاف ورزی کا کوئی اندیشہ نہیں، کوئی ڈر نہیں. تم کام کرنے والے بنو، قبولیت ہمارے ذمہ ہے. والذی قال لوالدیہ، اور وہ شخص جس نے اپنے والدین سے کہا، اب دوسرا کردار ہے، نافرمان. ایک ہے فرما بردار اور محسن کا رویہ، مسلم کا رویہ، اور دوسری طرف نافرمان کا رویہ، بگڑی ہوئی اولاد کا طریقہ. کیا کہتا ہے اپنے والدین کو؟ اف لکما، اف تم دونوں کے لیے. تم دونوں نے تو میرا ناک میں دم کر دیا ہے، ہر وقت کی نصیحتیں کر کر کے۔ یہ گستاخ اولاد کا طریقہ ہے۔ اف لکما، قرآن پاک میں کیا تعلیم دی گئی ہے بچوں کو؟ ولا تقل لہما اف، اف نہیں کہنا۔ اب یہ دوسری دفعہ اس کانٹیکسٹ میں بات آ رہی اف کی، والدین کے لیے اف نہیں، اف گستاخ اور نافرمان کیا کرتے ہیں۔ تو وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تم دونوں پر افسوس، یعنی اف کا کلمہ ناگواری کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، تو نافرمان اولاد کا جو ریئیکشن ہے اس کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نصیحت پر، اچھی بات کرنے پر، کچھ سمجھانے پر وہ بگڑنے لگتے ہیں کہ بس بس چپ کرو، آپ لوگوں کا تو کام ہی یہی، ہر وقت سمجھاتے ہی رہتے ہیں، تو کان پک گئے، ہر وقت ڈراتے رہتے۔ اقائدان اخرا جب وقت خلط القرون من قبلی، آپ دونوں مجھے ڈراتے ہیں کہ میں دوبارہ پیدا کیا جاؤں گا، اخرا یعنی زمین سے نکالا جاؤں گا، مرنے کے بعد پھر قبر سے برآمد کیا جاؤں گا۔ یہ بات کہاں سے آ گئی؟ وقد خلط القرون من قبلی، مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ہمارے باپ دادا، ان کے باپ دادا، ان کے باپ دادا، کوئی بھی تو واپس نہیں آیا، ہمیں کہاں سے واپس آنا ہے؟ یعنی اس قسم کی تکرار اور بحث کرتا ہے وہ۔ اب یہاں کسی ایک خاص انسان کی طرف اشارہ نہیں، اس سے مراد کوئی بھی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جو سرکش ہو، اپنے والدین کا نافرمان ہو، بگڑا ہوا ہو۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بگاڑ میں بنیاد کیا ہے؟ آخرت پر ایمان نہ ہونا، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی فکر نہ ہونا، آخرت کی باتوں کو مذاق سمجھنا۔ میں کبھی حیران ہوتی ہوں کہ 1400 سال پہلے یہ آیت اتری تھی، لیکن مجھے بالکل ایسے لگتے ہیں جیسے آج کی ہماری یوتھ کا حال ہو، ان کے ہاں ایمانیات کمزور پڑتے چلے جا رہے ہیں، آخرت کا تصور دھندلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ماں باپ نیک بھی ہیں تو اولاد معاشرے کے اور سوسائٹی کے پریشر سے بالکل کسی اور سمت جا رہی ہے۔ وہما یستغیثان، اور وہ دونوں فریادیں کرتے ہیں، روتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، کس سے فریادیں کرتے ہیں؟ اللہ، اللہ سے، اور اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر اس کو سمجھاتے ہیں۔ وَإِلَكَ آمِن، بد نصیب مان جاؤ، مت ایسی بحثیں کرو، اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حق، بے شک اللہ کا وعدہ تو سچا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جو وہ سمجھاتے ہیں تو بحث بڑھتی، فَيَقُولُ، تو کہتا ہے، مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ سب اگلے وقتوں کی پرانی کہانیاں ہیں، کوئی حقیقت نہیں ان کی۔ ہم نئے زمانے میں رہتے ہیں، دنیا کہاں جا رہی ہے، انسان چاند پہ پہنچ رہا ہے، اور تم 1400 سال پرانی کہانیاں سناتے ہو، ان کو پیچھے لے جانا چاہتے ہو، وقت کا پہیا الٹا گھمانا چاہتے ہو۔ اولئک الذین حق علیہم القول، ایسے لوگوں پہ بات چسپاں ہو چکی ہے، فی امم قد خلت من قبلہم، انہی امتوں میں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، من الجن والانس، جن اور انس میں سے، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔ ان سے پہلے جن اور انسانوں کے جو گروہ اسی قسم کے ہو گزرے، انہیں میں یہ بھی جا شامل ہوں گے۔ ان سب کے بارے میں فیصلہ کیا ہے؟ انہم کانوا خاسرین، یہ سب کے سب خسارہ اٹھانے والے ہیں، والدین کے نافرمان اور اللہ کے نافرمان، نقصان سے دوچار ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ ان کا انجام وہی ہوگا جو پہلی امتوں کے جن و انس کا ہو چکا۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیے کہ کسی بھی انسان کے سب سے زیادہ خیر خواہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، ان سے بڑھ کے کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ والدین اپنی اولاد کو جو مشورہ دیتے ہیں وہ بالکل خیر خواہی پہ مبنی ہوتا ہے، پوری خیر خواہی پر۔ ماں باپ اپنی اولاد کا نقصان کبھی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے والدین کا حق اللہ تعالیٰ نے رکھا تاکہ اولاد ان کے اچھے مشوروں پر ہمیشہ عمل کرتی رہے۔ اور نیک اولاد والدین کی فرما بردار ہوتی ہے، پھر سر جھکا دیتی ہے، آرگی نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی، اگر کسی بات سے اختلاف بھی ہو تو آسان طریقے سے ٹال دیتی ہے، جواب میں شاؤٹ نہیں کرتی، ان کے سارے مشوروں پہ انہیں جھڑک کے بات نہیں کرتی، جیسے یہاں ہوں نا، اف لکما نہیں کہتی۔ لیکن جو شخص اپنے ماں باپ کا احسان نہ مانے، ان کے خلوص کو نہ سمجھے، ان کی قربانیوں کو نظر انداز کر دے، پھر اس سے بڑھ کے سنگ دل کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے انہم کانوا خاسرین۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے درجے ہیں اس میں سے جو انہوں نے عمل کیے، یعنی مومن اور کافر دونوں کا انجام ان کے اعمال کے مطابق ہوگا. نیک لوگ اپنے اپنے عمل کے مطابق اپنے اپنے درجے اور مقام پہ ہوں گے، برے لوگ اپنے اپنے عمل کے مطابق جہنم کے مختلف درجوں میں ہوں گے. ایک گروہ بلندیوں میں مختلف درجات کا حامل ہوگا اور دوسرا پستیوں کے مختلف درجوں میں ہوگا. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور تاکہ وہ پورا کر کے دے ان کو ان کے اعمال. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، یعنی گناہگار کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہ دی جائے گی اور نیکوکار کے صلے میں کمی نہ ہوگی. ہر ایک کو خیر یا شر میں سے وہی ملے گا جس کا وہ مستحق ہوگا. اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ نیک لوگوں کو سزا دے دی جائے اور برے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے سزا کے بغیر.